أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وقال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق اللہ العظیم. بیٹھ جائیں بھائی, جو بھائی جہاں کھڑا ہوا ہے وہیں پر بیٹھ جائے. بہت قیمتی وقت ہے, عصر کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے. اول تو دوستوں بزرگوں, پوری ہی زندگی جو بہت قیمتی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 60-70 سال کی زندگی مرحمت فرمائی, یہی بہت قیمتی ہے. پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت تو اور زیادہ قیمتی ہے, کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر, میں درمیانی حصے میں تیری کفالت کروں گا. تو زندگی قیمتی, پھر عصر کے بعد کا وقت قیمتی, پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے, کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. اس لیے کہ ہم سب کے سب اس وقت اللہ کے راستے میں ہیں. لیکن وقت یہ بہتر جب بنے گا, اور یہ قیمتی وقت جب بنے گا جب ہم اس وقت کو قیمتی بناویں گے. نہیں تو وقت تو گزرنے کے لیے گزر رہا ہے. کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہے ہر ایک کو پتا ہے, آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ابن آدم, تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے, تیری زندگی میں پھر یہ دن کبھی نہیں آئے گا واپس. کہ جو وقت گزر گیا, جو گھڑی گزر گئی, اب وہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آنے والی ہے, اور آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی زندگیوں قیمتی بناویں دوست بزرگوں, عملوں کے اندر لگ کر. اعمال وہ ہوتے ہیں کہ انسان جو 24 گھنٹے کی زندگی میں جو کام کرتا ہے وہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. یہ اعمال ہمارے بدن سے نکلنے والے صحیح ہو جائیں, اس کے لیے یہ ساری محنت ہے کہ ہمارے بدن سے نکلنے والے 24 گھنٹے کے جو اعمال ہیں, کھانے پینے کا عمل, سونے جاگنے کا عمل, شادی بیاہ کا عمل, تجارت کا, ملاقاتوں کا, جہاں آدمی جو کام کر رہا ہے وہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. کہ یہی اعمال غیر بھی کرتے ہیں, یہ سارے کام غیر بھی کر رہے ہیں, اور یہی چیز مسلمان بھی کر رہا ہے. فرق اتنا ہے اس کے اور ہمارے کام میں, ان کے اور ہمارے اعمال میں, کہ ہمیں اعمال کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آئے ہیں کہ وہ طریقہ, کہ اس طریقے کے مطابق ہماری زندگی ہو جاوے, یہ ہمیں بتلایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا جو بہترین نمونہ ہے وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے. کہ کل قیامت کے دن ہر ایک کو ہم اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں, دوستو, ہمیں اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے نبی کے طریقے کے مطابق چل کر. دوستو بزرگوں, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو نسبتیں لگا رکھی ہیں, ہر انسان کے ساتھ دو نسبتیں لگی ہوئی ہیں, اور نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے, نسبت جتنی اونچی ہوتی ہے, ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے, اتنی ہی اونچی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, اس کا ایک بیٹا ہے, وہ درزی ہے, تو بیٹے کی نسبت باپ کی طرف درزی کی حیثیت سے ہے کہ درزی کا بیٹا ہے, تو اس بیٹے کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی. کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی دھوبی ہے, اس کا بیٹا ہے, تو اس کی نسبت اس کی طرف لگائی جائے گی کہ دھوبی کا بیٹا ہے, درزی کا بیٹا ہے, وکیل کا بیٹا ہے, تو نسبت اس کی طرف لگی ہوئی ہے. تو اس بیٹے کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی کہ جتنی اونچی نسبت, جتنی بڑی نسبت ہوتی ہے. ایسے ہی ایک لڑکا کہ بادشاہ کا بیٹا ہے, تو اس کی نسبت بادشاہ کی طرف کی گئی ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ہے, شہزادہ ہے, تو یہ بڑی نسبت ہے, تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ پورے ملک کے اعتبار سے آئے گی, بادشاہ کا بیٹا ہے, نسبت بڑی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے, ذمہ داری بھی پھر اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. تو ہر انسان کے ساتھ دو نسبتیں لگی ہوئی ہیں, جب وہ پیدا ہوا اس وقت سے لے کر کہ فوراً اس کے ساتھ دو نسبتیں آ گئی ہیں. کہ پہلی نسبت کہ سب سے پہلے سی انسان اللہ کا بندہ ہے عبداللہ, کہ ہر انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے, کہ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے جو اس کے اوپر ذمہ داری آئی ہے کہ یہ انسان اپنی ذات سے دیندار بن کر زندگی گزارے, کہ میری زندگی میں کیسے دین آئے اس کی فکر کرے, کہ بندہ سچا بندہ بن کر زندگی گزارے, کہ نسبت لگی ہوئی ہے اللہ کی کہ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے. دوسری نسبت کہ ہر انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. تو امتی ہونے کی نسبت جو اس کے اوپر ذمہ داری آئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں دین کو لاتے ہوئے دوسروں کی فکر کرے, کہ یہ ذمہ داری بھی دے کر گئے ہیں حجۃ الوداع میں, بلغوا عنی ولو آیا, کہ دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو, یعنی چھوٹی چھوٹی بات کیوں نہ ہو دین کی, کہ وہ دوسروں تک پہنچاؤ, یہ ذمہ داری بھی ہم پر ہے. تو اگر کوئی انسان ان دونوں ذمہ داریوں کو لے کر چل رہا ہے تو دوستو بزرگو, اللہ کیا اس کی حیثیت ہے, اللہ کیا اس کا مقام ہے, اللہ کیا اس کی قدر و قیمت ہے. اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہے کہ اپنے طرف سے بھی غفلت ہے, دوسروں کی طرف سے بھی غفلت ہے, دونوں ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہے, تو اتنا ہی اللہ کیا وہ بے حیثیت ہے, اتنا ہی اللہ کیا وہ بے قیمت ہے. اور اگر دوستو بزرگو, کیونکہ نسبت دو ہیں اور ذمہ داری دو ہیں, اگر کوئی ایک ذمہ داری کو پورا کرے اور ایک کو پورا نہ کرے تو یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنتی ہے. دونوں ذمہ داریاں ہیں, اگر ایک کو پورا کر رہا ہے ایک کو پورا نہیں کرتا تو یہ بھی پکڑ کا ذریعہ ہے کہ اپنی ذات سے تو دیندار ہے کہ الحمدللہ نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ہے, کہ اپنی اپنی فکر ہے, دوسروں کی فکر نہیں ہے, اپنی عبادت, اپنی ساری چیزیں, لیکن دوسروں کی فکر نہیں ہے, کہ یہ ایک ذمہ داری تو پوری کر رہا ہے لیکن ایک ذمہ داری کا پورا کرنا اس کے لیے یہ بھی نقصان دہ ہے, پکڑ کا ذریعہ بنے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل فلاں بستی پر جاؤ اور اس بستی کو اوپر تک اٹھاؤ اور اوپر تک اٹھا کر اس کو نیچے واپس دے کر مار دو. تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ, اس میں تو ایک طرح فلاں بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے, تیری عبادت میں لگا رہتا ہے, تیرے احکامات کو پورا کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے سمیت اس بستی کو اٹھاؤ اور اس کے سمیت پٹخ دو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے احکامات ٹوٹ رہے تھے دنیا میں, میری نافرمانی ہو رہی تھی اور اس کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا, وہ اپنی عبادت میں لگا رہا. یعنی ایک ذمہ داری اس نے پوری کی کہ اپنی ذات سے تو دیندار تھا کہ اس کے سمیت اس بستی کو اٹھاؤ اور اس کے سمیت پٹخ دو. تو ایک ذمہ داری تو پوری کر رہا تھا. اچھا, اگر کوئی دوسروں ہی کے لیے ساری چیزیں ہوں, ساری دعوت, سارے مشورے, سارے اصول, ساری چیزیں, ساری تقاریر دوسروں ہی کے لیے, اور اپنے طرف سے غفلت برتے, اپنی زندگی دین سے دور ہو, عبادات سے دور ہو, تو پھر یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی, باوجود اس کے کہ وہ ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہے کہ تقاریر کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے کہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا رہا ہے, یعنی دین کی بات پہنچا رہا ہے, لیکن خود عمل سے خالی ہے, تو یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو بعد اہل جنت اہل دوزخ سے جا کر پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے ہو, ہم تو جو جنت میں گئے ہیں وہ تمہاری باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے گئے ہیں, تم ہمیں نماز کو, روزوں کو, تم ہمیں دین بتلاتے تھے, تم ہمیں آخرت اللہ رسول بتلاتے تھے, اس پر ہم نے عمل کیا ہے, تو اس کی وجہ سے تو ہم جنت میں گئے ہیں, تم دوزخ میں کیسے آئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. ایک ذمہ داری تو پوری کر رہے تھے کہ دوسروں تک تو بات پہنچا رہے تھے لیکن خود کی زندگی عمل سے خالی تھی. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, ہمیں ان دونوں ذمہ داریوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اس میں سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے دین کے طرف سے فکر مند ہو کہ میری زندگی میں دین کیسے آوے. اور دوستو بزرگو, دین آتا ہے زندگیوں میں یقین کے راستے سے, کہ جیسے اس کا اندر کا یقین ہوگا اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال ویسے ہوں گے. اگر اندر کا یقین بنا ہوا ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے, اور اگر خدا نخواستہ اندر کا بگاڑ ہوا, اندر یقین کی خرابی ہوئی, تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے ایمان پر محنت کرنی ہے، یعنی اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے کہ ایمان پر محنت۔ آج حالانکہ ایمان، یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرما رکھی ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہمیں اللہ نے مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں کہ قرآن یوں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے۔ اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے۔ اس لیے کہ نعمت کی قدر آدمی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ چیزوں سے پہلے پہلے۔ اللہ نے پانچ نعمتیں دی ہیں تو ان کی قدر کرو پانچ چیزوں سے پہلے پہلے۔ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جامع ہوتے ہیں کہ پانچ چیزوں کی قدر پانچ چیزوں سے پہلے پہلے۔ فرمایا کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے پہلے، کہ جوانی ایک مرتبہ چلی گئی اب کسی قیمت پر واپس نہیں آنے والی ہے۔ کہ جوانی قدر، کہ جوانی کی عبادت اللہ کے مقبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اعضا بھی قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنی خواہشوں کو قربان کر کر یہ آدمی اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین کو پھیلانے میں کہ اپنی جوانی لگاتا ہے، تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کا مقبول ہے۔ وہ سات آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ تو جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے پہلے۔ فرمایا مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے پہلے۔ اللہ نے مال دے رکھا ہے کہ اس کی قدر کیسے پہلے پہلے، کہ تنگ دستی سے پہلے پہلے، کہ اللہ میں مال تھا کہ صدقہ خیرات بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مدرسوں میں، ضرورت مندوں میں کہ خرچ کر سکتا تھا لیکن کہ خرچ نہیں کیا، بخل دکھلایا کہ اب کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی مال پر کہ وہ سارا ختم ہو گیا۔ تو مالداری کی قدر تنگ دستی سے پہلے پہلے، اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے۔ اللہ نے اوقات دے رکھے ہیں کہ ان کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے۔ کہ ان کی قدر کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اس وقت بھی ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع اللہ کے راستے میں نکلے گا کل دعا کے بعد۔ اللہ آپ حضرات کے نکلنے کو قبول فرماوے اور اللہ ہم سب کی بہترین تربیت فرماوے۔ تو ایک بڑا مجمع نکلے گا اللہ کے راستے میں، تو خالی اوقات کی قدر کیا ہے میں مثال کے طور پر بتلا رہا ہوں، مشغولی سے پہلے پہلے۔ کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھے 40 دن اخلاص کے ساتھ، تو اللہ کی طرف سے اس کو دو بڑے پروانے ملتے ہیں، کہ ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ کہ یہ دو بڑے پروانے اس شخص کو ملنا ہے جو 40 دن اس طرح نماز پڑھے کہ اس کے لیے تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ ہم نے وقت کو فارغ کیا ہے، اوقات کو فارغ کیا ہے کہ ہاں نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ دوست احباب ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، نہ کسی کی خوشی میں جانا ہے، نہ کسی کی غمی میں جانا ہے، ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے۔ گشتوں کے لیے نکلے ہیں، ملاقاتوں کے لیے نکلے ہیں، پھر واپس مسجد میں آ گئے، کھانا پینا سونا جاگنا کہ سارا کام مسجد میں ہو رہا ہے۔ کہ اس حدیث پر عمل کرنے کا یہ بہترین وقت ہے کہ وقت کو فارغ کیا ہے۔ اگر دوستو بزرگو اس حدیث پر یہاں عمل نہ ہوا تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ گھر میں مشغولی ہے، کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہیں، کسی کی خوشی میں گئے ہیں، کسی کی غمی میں گئے ہیں۔ کہ 38 دن تک جماعت سے نماز پڑھی کہ ایک دن کی رکعت، ایک نماز نکل گئی، ایک رکعت نکل گئی، کہ اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا۔ یہ میں نے مثال کے طور پر۔ تو خالی اوقات کی قدر مشغولی سے پہلے پہلے، ہاں۔ اور کہ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے، اور زندگی قدر کر لو موت سے پہلے پہلے۔ میں نے عرض کیا کہ اس پوری پانچ چیزوں میں پوری زندگی کا خلاصہ آ گیا۔ میں نے کہا نا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جامع ہوتے ہیں، کہ پوری زندگی کا خلاصہ ان پانچ چیزوں میں آ گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار، اور نعمتوں کی قدر جب ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، کہ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنی بڑی خیر سے محروم ہوا ہوں۔ تو دوستو بزرگو، پھر یہی نہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات دے رکھے ہیں تو یہ خالی اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق ان کو جہاں چاہیں جیسا چاہیں ان نعمتوں کو خرچ کر آ جائیں، اور جس طرح جی چاہے اس کو ان نعمتوں کو کر آ جائیں، کہ نہیں، یہ انعامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں۔ پھر ان تمام نعمتوں کا کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال بھی ہوگا، پوچھا جائے گا کہ جو نعمتیں دی تھیں تم نے اس پر کیا کام کیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور سوال ہوگا، کہ کن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہ یہاں تک آیا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہمیں ملا ہے تو یہ ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ درخت سے سایہ حاصل کیا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اگر ہماری وہ چیزیں اس طریقے کے مطابق استعمال ہو رہی ہیں جس طریقے پر کرنے کو بتلایا گیا ہے، تو دوستو بزرگو، یہ نعمت ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی، ہمارے لیے کامیابیوں کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر یہ نعمتیں اس طریقے پر استعمال نہیں ہو رہی ہیں جس طریقے پر استعمال کرنے کو بتلایا گیا ہے، تو دوستو بزرگو، ہر نعمت کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی، ہر نعمت۔ کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہو سکتا جب تک اس سے چار سوال چار باتیں نہ پوچھی جائیں، کہ زندگی کہاں گزاری ہے، جوانی کہاں گزاری ہے، مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا کہ حرام کمایا، جائز کمایا کہ ناجائز کمایا، کہ جائز کمایا میرا ہو گیا، میں چاہوں جہاں چاہوں جس طرح چاہوں خرچ کروں، کہ نہیں، پھر اس کو خرچ کیسے کیا، اور جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، ہر آدمی جانتا ہے۔ تو اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے۔ اگر اس طریقے پر وہ چیز ہو رہی ہے تو اللہ کے ہاں کامیابی ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ سخت گرمی میں دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر، گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تم یہاں پر؟ کہ عمر، بھوک کی سختی مجھے بھال لے کر آئیے، بھوک کی شدت بھال لے کر آئیے۔ کہ اچھا تم عمر، تم کس لیے آئے ہو؟ کہ ابو بکر، میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں، بھوک کی سختی مجھے بھی باہر لے کر آئی ہے۔ یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تم دونوں، کیا رسول اللہ بھوک کی شدت باہر لے کر آئی ہے؟ آپ نے فرمایا، قسم اس ذات عالی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں بھوک کی وجہ سے۔ یہ تینوں حضرات باتیں کرتے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہ صحابی تو گھر میں نہیں تھے، گھر والوں نے اہلن و سہلن کہا، بٹھایا، تھوڑی دیر میں وہ صحابی آئے اور اپنے ساتھ کھجوروں کا بڑا سارا خوشہ توڑ کر لائے، اور اللہ نے حضرات کے سامنے پیش کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں سے پکی پکی لاتے، ساری کیوں لائے؟ کہ یا رسول اللہ، ساری سے لے کر آئے ہیں، جو آپ کو پسند آپ نوش فرما لیں، کچی پکی تر خشک۔ ان حضرات نے اتنے کھجور نوش فرمائی، ان صحابی نے ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور کچھ کو بھونا، کچھ کو پکایا، اور اللہ کر ان حضرات کے سامنے پیش کیا۔ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کے ٹکڑے پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کو دیا، اور یہ فرمایا کہ یہ فاطمہ کو دے کر آؤ، اس نے بھی کئی دنوں سے ایسی کوئی چیز نہیں کھائی۔ تو وہ صحابی تو لے کر چلے گئے۔ یہ تینوں یہ کھانا نوش فرما رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے، اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ کہ اللہ نے گوشت کھلایا, روٹی کھلائی, اللہ نے کہ کھجوریں کھلائیں, کہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم سے. جب آپ نے یہ بات فرمائی تو یہ بات ان دونوں ساتھیوں پر بڑی شاک گزری کہ یا رسول اللہ, ایک چیز اتنی مشقت کے بعد, ایک چیز اتنی بھوک کے بعد حاصل ہوئی ہے, کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. پھر آپ نے اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے. جو میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے, ہر موقع کا طریقہ بھی بتلایا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو, اور جب کھا چکو تو الحمدللہ الذی ہو اشبعنا وانا مالنا وافضل پڑھ لو گے تو پھر اس نعمت کی پکڑ سے بچ جاؤ گے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں, میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں, لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی, وہ ایمان کی دولت ہے. اس لیے کہ اللہ نے کامیابی ناکامی کا دار و مدار کہ دنیا کی کسی چیز پر نہیں رکھا ہے, ان نعمتوں میں سے کسی پر نہیں رکھا ہے کہ اکثریت میں ہوں گے, یا آپ اسباب زیادہ ہوں گے, یہ تجارت اچھی ہوگی, یا اور چیزیں آپ کے پاس زیادہ ہوں گی, یہ نعمتیں زیادہ ہوں گی تو کامیاب ہوں گے, اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ناکام ہوں گے, کہ اس پر کامیابی ناکامی نہیں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی ناکامی کا دار و مدار کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر رکھا ہے. کامیابی ناکامی کامیابی کی ضمانت ہے ایمان اور اعمال صالحہ, کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں, اور ایمان ہے اعمال صالحہ نہیں ہے تو پھر کل قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. نہیں تو اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کر دے تو پھر اسے کون پوچھنے والا ہے. تو ہمیں اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اللہ ہمیں اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دوستو بزرگو, مسلمانوں کے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت ختم ہو گئی. اور ختم کیوں ہوئی ہے؟ کہ ختم اس لیے ہو گئی ہے کہ جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے, بغیر مجاہدے کے, بغیر قربانیوں کے جو چیز آدمی کو چیز ملتی ہے, آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر حاصل کرتا ہے. کہ جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے, اور جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے مل جاتی ہے, جیسے کوئی وراثت میں کوئی چیز مل جاتی ہے, جیسے بچے کو, لڑکے کو وراثت میں, باپ کی وراثت میں کوئی چیز مل گئی, تو وہ قدر و قیمت اس کے اندر نہیں ہوگی جو محنت کر حاصل کرے گا. تو ایمان کیونکہ ہمیں بغیر محنت کے ملا ہوا ہے کہ وراثت میں, کہ خاندان مسلمان, دادا پردادا مسلمان, باپ مسلمان, ہم مسلمان ہیں, گھر میں پیدا ہوئے الحمدللہ ہم بھی مسلمان, اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے. اسی لیے حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایمان والے کی قدر و قیمت بتلائی, اور یہ ایمان کی ایمان والے کی قدر و قیمت صحابہ کے اندر اتاری. کہ کیا قدر بتلائی؟ کہ یہ قدر بتلائی کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا, اللہ کی ہاں تمہاری یہ قدر ہے کہ جب تک اللہ اللہ ایک بھی کہنے والا موجود رہے گا, یعنی ایمان والا رہے گا, کہ اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے. اس وقت کروڑوں مسلمان ہیں الحمدللہ کہ سب دنیا سے چلے جائیں اور ہم میں سے ایک باقی رہ جائے, تو اس ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا. یہ قدر بتلائیے. اور قیمت کیا بتلائی؟ کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا, جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا, کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. تو یہ اللہ نے ہمیں دعوت و تبلیغ والا جو کام دیا ہے, اللہ کے راستے میں جو نکالا جاتا ہے, وہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے نکالا جاتا ہے, اپنے اندر کے یقین کو بنانے کے لیے نکالا جاتا ہے. کہ جب اندر کا یقین صحیح ہوگا, اندر کا یقین بنے گا تو بدن سے نکلنے والے اعمال جاندار ہوں گے, اور اگر اندر کا یقین خراب ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال خراب ہوں گے. تو یہ قدر و قیمت صحابہ کے اندر اتاری تھی. اور دوستو بزرگو, یہ قدر و قیمت صحابہ کے اندر ایمان کی ایسی اتری کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے کہ ہر تکلیف کو, ہر مصیبت کو, ہر آزمائش کو, اور جو بھی حالات آئیں ان سب کو برداشت کیا ہے. کیونکہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے ہر تکلیف مصیبت کو برداشت کرتا ہے, اور آدمی اس کے لیے اپنی جان مال ساری چیز جھونک دیتا ہے جس چیز کی قدر و قیمت اندر اتر جاتی ہے. صحابہ کے اندر یہ قدر و قیمت اتری تھی, اس لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کیا. کہ ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خباب, ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں, جو حالات ایمان کی وجہ سے تم پر آئے ہیں تو ان کی تفصیل تو بتلاؤ. تو حضرت خباب نے فرمایا امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا اے خباب ایسی کمر کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. حضرت خباب نے فرمایا امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے میرے خون سے وہ آگ بجھتی تھی. کہیں کی وجہ سے؟ کہ ایمان کی وجہ سے. کہ ایک عورت کے غلام تھے, جب اس کو یہ پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر, کہ یہ تو ایمان سے پھر جائیں نہیں تو اس سزا کو بھگتے. لیکن جیسے میں نے کہا آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو پھر آدمی اس کے لیے تمام حالات سے لڑ لیتا ہے, تمام پریشانیوں سے دشواریاں کہ اس کے لیے برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے جس کی قدر و قیمت اندر اتر جاتی ہے. تو ایمان کی قدر و قیمت اتری ہوئی تھی, اس لیے ان حالات کا ان مصیبتوں کا برداشت کرنا آسان ہوا. اور پھر اتنا ہی نہیں, جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے, اس لیے کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن ایمان والا جو کام کرتا ہے, نماز پڑھی ہے, روزہ رکھا ہے, سردی گرمی دھوپ برداشت کی ہے اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں نکل کر کہ جو بھی عمل کرتا ہے ایمان والا, کہ وہ اس کا بدلہ اس وہ دنیا میں نہیں چاہتا بلکہ اس کا بدلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے. اس لیے کہ اس کو پتا ہے دنیا میں جو ملے گا وہ تھوڑا ملے گا اور وقتی ملے گا, آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک. اور آخرت میں جو ملے گا عمل کا بدلہ وہ دنیا سے بہت زیادہ ملے گا اور ہمیشہ کے لیے ملے گا. اس لیے مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا. اور جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی خوش ہے نہ خوش ہے, کہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے, یہ اصل ہے, اس کے لیے کام کرتا ہے. ہاں کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتا کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں, میں اپنی شادی بیاہ کہ میں تو مجھے طریقہ بتلایا گیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں اس طریقے کے مطابق کر رہا ہوں, کہ میں زندگی گزار رہا ہوں اس طریقے کے مطابق کہ جس طریقے پر مجھے طریقہ زندگی گزارنے کو بتلایا گیا ہے, چاہے اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کہ اللہ کا حکم ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا, کہ جو کچھ تم کو تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. میں نے کہا مومن اپنے نیک عمل کا بدل, اسی لیے حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا کہ ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. تو مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا, اور جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو یہی حضرت خباب جن کی تفصیل میں نے بتلائی کہ اس پر رویا کرتے تھے کہیں کہیں ہماری تکلیفوں کا ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. اس لیے کہ حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایمان کی ایمان والے کی قدر و قیمت بتلائی وہاں اس دنیا کی حیثیت بھی بتلائی, تاکہ ہم دنیا میں اتنا لگیں جتنی اس کی ضرورت ہے, کہ اس دنیا کی حیثیت بھی بتلائی. ایک مرتبہ آپ کا گزر ہوا ایک کوڑے دان پر سے کہ ایک بکری کے بچے کو دیکھا جو کن کٹا ہوا پھولا ہوا سڑا ہوا مرا ہوا پڑا ہوا ہے, تو آپ نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ کوئی ہے جو اس کو ایک درہم میں خریدے؟ کیا رسول اللہ خریدنا, اس کو تو کوئی ہبا کرے اور ہدیہ دے تو بھی کوئی لینے کو تیار نہ ہو, اور یہاں سے تو آگے بڑھیں جلدی ہے بدبو آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا اس سے کہیں زیادہ گئی گزری چیز ہے. یہ چیز اتاری اندر کہ جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں, جس کے پیچھے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں, اللہ کے ہاں اس کی حیثیت کیا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, مچھر ہر آدمی جانتا ہے اور اس کا بھی پر اور اس کے بھی برابر, کہ اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والے کو ایک گھونٹ بھی پانی مرحمت نہ فرماتا. اس لیے آپ دیکھو گے کہ دنیا اللہ کے نہ ماننے والوں کے پاس یہ دنیا بے شمار ملے گی, کیونکہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کہ اللہ کے یہاں حیثیت ہے ایمان کی ایمان والے کی. جیسے میں نے کہا کہ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت مرحمت فرمائی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت اتری ہوئی تھی دوستو بزرگو, اس لیے ہر تکلیف کو ہر مصیبت کو ہر حالات کو کہ انہوں نے برداشت کیا ہے. اور جو چیز بھی ایمان کے مقابلے پر آئی ہے, ایمان کے مقابلے پر جو چیز آئی ہے کہ اس کو قربان کیا ہے. حکومت آئی ہے تو حکومت کو قربان کیا ہے, بادشاہت آئی ہے تو بادشاہتوں کو قربان کیا ہے, یہاں تک کہ اگر گھر والے بھی آ گئے تو گھر والوں کو بھی قربان کرنے کو تیار ہو گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایمان لے کر آئے تو ان کی ماں نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک تو ایمان سے نہیں پھر جاتا. یہ صحابی تھے, گئے ان کے پاس اور جا کر ان کو سمجھایا. ایک دن گزر گیا, مانی مانی, کچھ کھایا پیا نہیں. دو دن, تین دن, جب تین چار دن گزر گئے اور کمزوری بڑھتی چلی گئی, مانی مانی, تو حضرت سعد نے کہا, اے ماں سن, اگر تیرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوں اور وہ جان ایک ایک کر کے نکل جائے تو خدا کی قسم وہ جان ایک ایک کر کے نکل جائے گی تب بھی میں ایمان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. کہ قربانی, کہ والد ماں باپ آ رہے ہیں ایمان کے مقابلے پر کہ ان کو بھی قربان کرنے کو تیار ہے, کہ قدر و قیمت اندر اتری ہوئی تھی. یہ قصے دوستو بزرگوں ہم تعلیم میں بیٹھ کر سنتے رہتے ہیں, لیکن سننا سنانا, کہ سننا سنانا اصل نہیں ہے بلکہ اصل ہے عمل کرنا. سننا سنانا تو عمل کرنے کے لیے ہے, کہ سننے سنانے سے بات اندر اترتی ہے, بات اندر اترتی ہے تو عمل کی توفیق ہوتی ہے. کہ کیسے کیسے قصے صحابہ, کہ وہ ایمان اللہ نے ہمیں بھی مرحمت فرمایا جو ایمان صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا, لیکن صحابہ اپنے ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر تھے اور ہم اپنے ایمان کے اعتبار سے کمزور درجے پر ہیں. اس لیے قصے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر اپنے ایمان کی فکر پیدا ہو, اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہو. کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کہہ رہا ہوں قربانی کیسی دی ہے, کہ ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر کر بادشاہ کے سامنے لائے, تو بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا. ایک طرف ایمان ہے, ایک طرف بادشاہت ہے. تو ان صحابی نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہت دینے کو تیار ہے, اور مجھ سے میرے نبی نے فرمایا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا, یہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں. تو اسی وقت جواب دیا, آدھی بادشاہت نہیں, ارے پوری بادشاہت دے, اور پوری بھی نہیں, عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دے, تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. قربانی دی ہے کہ ایمان کے مقابلے پر بادشاہت آئی ہے, ایمان کے مقابلے میں مال آیا ہے کہ اس کو قربان کیا ہے. پھر اتنا ہی نہیں کہ چھوڑ دیا, اچھا نہیں مانتے تو گھر چلے جاؤ, کہ نہیں پھر دوسری چیز دھمکی. دھمکی تو کیا, اصل تو دوستو بزرگو ایمان والے کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے, حالات آتے ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے. یہ زبانی خرچ تو نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں. الف لام میم حسب الناس یترکو یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. قرآن پوچھتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان والے ہیں تو تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں, آزمائش آتی ہیں, حالات آتے ہیں, امتحانات آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ دو طریقے سے آزماتا ہے. اے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ دیکھوں یہ ان نعمتوں میں مجھے یاد رکھتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے. اس لیے آدمی جب نعمتوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور پھر اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی حالات آتے ہیں, پھر اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مانوس آواز ہے, پہلے بھی آتی تھی, اللہ سے پھر سفارش کرتے ہیں فرشتے مصیبت کے دور ہونے کی. اور اگر نعمتوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے, پھر حالات آتے ہیں, مصیبت آتی ہے اور پھر اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں کیسی غیر مانوس آواز ہے, پہلے تو نہیں آتی تھی اب آئی ہے. تو نعمتیں دے کر آزماتے ہیں اور حالات دے کر آزماتے ہیں کہ دیکھو ان حالات میں میرے طرف آتا ہے یا میرے غیر کی طرف جاتا ہے. تو ایمان والا جو ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے, حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے, حالات کا مقابلہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے. کہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی حالات کو بدل دیتے ہیں, حالات کو پلٹتے ہیں. اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے, حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت دنیا میں جتنے اسباب اس وقت موجود ہیں آدمی کی زندگی گزارنے کے طریقے میں, کہ جتنے اسباب اس وقت موجود ہیں اس سے پہلے کبھی اتنے اسباب نہیں ہوئے. ہر چیز کا سبب, ہر چیز کے اسباب, ہر چیز کی چیزیں موجود ہیں ہر لائن کی. لیکن اس وقت کہ جتنے حالات امت کے خراب ہیں کہ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے, کہ حالات کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے اور اللہ کے فیصلوں کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. कि जैसे इंसान के आमाल ऊपर जाते हैं वैसे अल्लाह के फैसले नीचे आते हैं। अगर हमारे आमाल ऊपर ऐसे जा रहे हैं दोस्तों बुजुर्गों जो अल्लाह को राजी करने वाले हैं, उसको खुश करने वाले हैं, तो फिर अल्लाह की तरफ से जो फैसले आएंगे वो भी ऐसे आएंगे जो हमें खुश करेंगे। और अगर हमारे आमाल ऊपर ऐसे जा रहे हैं जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं, उसको नाखुश करने वाले हैं, तो फिर ऊपर से जो फैसले आएंगे वो भी ऐसे आएंगे जो हमें नागवार गुजरेंगे जैसे अब चल रहा है। तो हालात का ताल्लुक दुनिया से नहीं है, हालात का ताल्लुक अल्लाह के फैसलों से है, अल्लाह के फैसलों का ताल्लुक इंसान के आमाल से है। तो हालात का मुकाबला ईमान वाला हालात से नहीं करता, बल्कि जैसे मैंने कहा कि हालात का मुकाबला कि वो तौबा इस्तगफार से अल्लाह की तरफ रुजू करने से करता है। और अगर गौर करें तो ये भी अल्लाह की नियामतों में से एक बड़ी नियामत है। وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب چھوٹی چھوٹی مصیبتیں لاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، کیوں؟ تاکہ لعلهم يرجعون، تاکہ ایمان والے ہماری طرف لوٹیں، ہماری طرف آنے والے بنے، اللہ اپنے طرف لانے والا بنانا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور قحط بھی ایسا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی۔ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی، ایسا قحط پڑا۔ وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے تو خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، تجھے کیا ہوا؟ ایمان کی فراز عطا فرمائی دی۔ یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی کہ ایک صحابی نے ایسے خواب دیکھا ہے۔ تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین، جہاں سے بارش رکی ہے یعنی جہاں سے حالات آئے ہیں، ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم غلے منگا رہے ہیں شام سے اور مصر سے، ادھر ادھر سے، اور حالات تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کر رہے؟ بعد ہاں یہ چوک ہو رہی ہے، فوراً مدینے سے باہر گئے، اور مدینے سے باہر جا کر ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ کہ یعنی جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے ہو رہا تھا تو وہ حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھ رہے تھے، کہ جب حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا۔ تو دوستو بزرگو، آج بھی جو ہر پوری امت پر اور خاص طور سے مسلمانوں پر جو حالات ہیں، ان کا واحد علاج یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے طرف رجوع کرنے والا بنے، اللہ سے توبہ استغفار کرنے والا بنے، اپنے لیے بھی توبہ استغفار کرے اور پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرے، کہ اللہ کا غصہ کرنا، غصے کو ٹھنڈا کرنے کا بہترین علاج، کہ اللہ غصہ ٹھنڈا ہو۔ دوسرا کہ پیدل جماعتیں، چار چار مہینے کی پیدل جماعتیں، کہ جتنی پیدل جماعتیں ہوں گی کہ یہ بھی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کریں گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے ایمان والے کے اوپر۔ تو ایک تو ان صحابی کو یہ لالچ دی کہ ایمان سے پھر جاؤ تو آدھی بادشاہت دوں گا، تو لالچ کا تو یہ جواب دیا۔ پھر دوسری چیز دھمکی دی کہ بادشاہ نے ایک دیکھ منگائی، اب یہ آزمائش آئی ہے، امتحان ہو رہا ہے ایمان کا، کہ دیکھ منگائی، دیکھ کے اندر پانی کھولایا، جب پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ، نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ لیکن کیونکہ ایمان اپنی جڑ پکڑ چکا تھا، قدر و قیمت اندر اتر چکی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ جب آدمی کے اندر قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو آدمی اپنی جان مال اس پر جھونک دیتا ہے، لگا دیتا ہے کہ نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو۔ جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے، اس کی اطلاع کی گئی کہ نئی بات پیش آئی کہ وہ تو رو رہے ہیں۔ بادشاہ سمجھا کہ اب یہ ڈر گئے ہیں، اب یہ ایمان سے پھریں گے، بلایا، پھر ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا اور کہنے لگے میں نے تو ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے۔ کہ اچھا پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک جان ہے، وہ جان اس دیکھ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا، کاش میرے روئے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیکھ میں ڈالی جاتی، میں ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ ایک جان کا کیا قربان کرنا، کیا 100 ہوتی تو 100 کی 100 میں اللہ، یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ جب آدمی اپنے دین کو لے کر حرکت میں رہتا ہے، جب آدمی اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، اللہ کی بڑائی کو سنتا ہے، تو پھر یہ جذبہ بنتا ہے کہ جان مال اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ، اور جان مال ہے ہی اسی کا دیا ہوا، اور وہ تو اس نے خرید بھی لیا ہے ہمارے سے، یہ تو اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے واپس ہمیں استعمال کے لیے دیا، اب ہماری جان مال اسی کے نام پڑنے لگے، اسی کے کام پڑنے لگے، باقی دنیا کی ہر چیز پر لگے، تو یہ تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس ایمان کی محنت کو دوست و بزرگوں چھوڑا ہے، اس لیے ہم جان مال اپنے اعتبار سے خرچ کر رہے ہیں، حالانکہ جان مال لگانے کا اللہ نے راستہ بتلایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو اس لیے دوست و بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہونا ہے، کیونکہ ایمان ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو، جو مسلمان کو دین پر چلاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین سب سے زیادہ اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند رہتے تھے 24 گھنٹے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہو جاتے تھے کہ یہ باتیں میرے اندر آ گئی ہیں، کہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں ہے، یہ بات میرے اندر کیوں پیدا ہوئی ہے، کہ اتنی سی بات کہ جب نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب گھر آ جاتے ہیں تو بیوی بچے پاس آتے ہیں، جیسے ماشاء اللہ آپ حضرات کتنی مرتبہ چلے 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھ ہی بیٹھے ہوں گے، پرانے یہاں تو ماشاء اللہ سال کی اور 7 مہینے کی بھی جماعتیں نکلتی ہیں، کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اور ہر وقت دعوت اور ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، تو اندر آدمی کے اندر ایک کیفیت بنتی ہے، وہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، کہ آدمی کو گزرے ہوئے پر ندامت شرمندگی بھی ہوتی ہے، آئندہ کے لیے توبہ استغفار بھی کرتا ہے، لیکن جب گھر واپس آ جاتا ہے اور وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ اسی لیے مقامی کام کو جو کہا جاتا ہے پابندی سے کرنے کے لیے، وہ اسی لیے کہ چلے 4 مہینے میں، سال میں، 7 مہینے میں جو رنگ چڑھا ہے وہ گھر جا کر باقی رہے، اس لیے مقامی کام کرتا رہے گا تو وہ رنگ باقی رہے گا، اور اگر وہ مقامی کام کو چھوڑ دے گا تو جو رنگ چڑھا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کی فکر کہ جو نبی کی مجلس میں کیفیت ہوتی ہے وہ گھر آ کر وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، کہ میں تو منافق ہوں، نافق حنزلہ، نافق حنزلہ کہتے ہوئے نکلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جا رہے تھے، ان سے کہا تو وجہ پوچھی کہ تم کس وجہ سے کہہ رہے ہو کہ حنزلہ منافق ہو گیا، تو یہ وجہ بتلائی کہ جب ہم نبی کے مجلس میں ہوتے ہیں آپ جنت کا، دوزخ کا، قبر حشر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک کیفیت بالکل الگ ہو جاتی ہے، گویا بالکل ہمارے سامنے ہیں، اور گھر آ جاتے ہیں بیوی بچے پاس آتے ہیں دوست اور کچھ ہنسی مذاق کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ کیفیت تو ہمارے اندر بھی ہے، چلو چل کر حضور سے پوچھتے ہیں۔ ان میں عرض کیا کہ اتنی سی بات پر اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہوا۔ اس لیے دوستو بزرگو، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اجتماعات کا ہونا اور یہ چلے 4 مہینے میں نکلنا، یہ خالی اتنا نہیں ہے کہ سال پورا ہو گیا، اجتماع کا وقت ہو گیا، اجتماع میں شرکت کر کے گھر چلے گئے، نہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میں کیوں دنیا میں آیا ہوں۔ فاسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ نہ سوچے کہ ہمیں یوں اللہ تعالیٰ کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، کہ نہیں، ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا، ہمیں تو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تمام کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، انسان کے لیے بنائی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے صرف اپنے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ انسان اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے، اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت خالی نماز پڑھنا اتنی عبادت نہیں ہے، خالی روزہ رکھنا خالی اتنی عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت تو دوستو بزرگو ہر وہ عمل عبادت، ہر وہ عمل دین بنے گا جو چیز ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، جو چیز بھی ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی وہ چیز ہماری دین بن جائے گی۔ ایک آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے، بیت الخلاء میں نبی کے طریقے کے مطابق گیا اور بیت الخلاء میں نبی کے طریقے کے مطابق نکلا، دعا پڑھتا ہوا گیا، دعا پڑھتا ہوا نکلا، تو بیت الخلاء میں آنا جانا اس کا دین بنے گا، کیونکہ اس نے نبی کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور اگر دوستو بزرگو نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی عبادت کر رہا ہے، بڑی سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت نماز، کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز جس میں آدمی بندے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، کہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ نماز بھی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہوئی تو وہ نماز بھی پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے، وہ بھی عبادت نہیں رہتی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ نماز جس کا وضو رکو سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو, نہ کیا گیا ہو یعنی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو. نبی نے فرمایا سلو کمار آئی تم نہیں اسلی, کہ نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو. آپ نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ واپس فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو, تو نے نماز نہیں پڑھی. کہ وہ نماز جس کا وضو رکو سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں, وہ نماز بد دعا دیتی بھی جاتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا اللہ تجھے بھی ایسا ضائع اور برباد کرے. تو جو نماز ہمارے لیے رحمتوں کا, برکتوں کا, اللہ کی طرف سے نصرتوں کا دروازہ کھلوانے کے لیے آئی تھی, دوستو بزرگوں, وہی نماز ہمارے لیے بد دعا دے رہی ہے, کیونکہ نماز سے کامیابی کا یقین نہیں ہے. اس لیے دعوت کے ذریعے سے ہمیں اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے. اور دوسری چیز ہے ذکر, کہ ذکر کے ذریعے سے اندر کی غفلت کو ختم کرنا ہے. آج غفلتیں ہمارے اندر ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کو بول رہے ہیں, غیر اللہ کو دیکھ رہے ہیں, غیر اللہ کو سن رہے ہیں. اس لیے نماز میں بھی کھڑے ہو کر غیر اللہ کا دھیان اندر ہے. اس لیے ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو, 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ کر کر باوضو ہو کر, اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی کر لیں گے تو بھی کہ ثواب سے تو خالی ہے ہی نہیں, لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی. اور اصل ہے غفلت کا ختم کرنا. اس لیے جتنا دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ کر کر ایک ایک لفظ پر معنی پر غور کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کا دھیان آئے گا. اللہ کا دھیان آئے گا تو پھر عمل کے اندر جی لگے گا, مزہ آئے گا. کریں گے انشاءاللہ. ہاں, اب تھوڑا سا وقت باقی ہے. جن بھائیوں کی جیب میں تسبیح ہے وہ اپنی 3 تسبیح پوری کر لیں, اور جن بھائیوں کو ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اذان سے پہلے اجتماع گاہ میں آ جائیں. سبحان اللہ.
پانچ بج کے 9 منٹ پر غروب ہے, صفوں کی صورت میں بیٹھ جائیں. مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا.